ہائے شہید فرات عباس عباس، ہائے شہید فرات عباس عباس،
ہائے شہید فرات عباس عباس۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيت الله في الارضين۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، افوض امري الى الله لا حول ولا قوة الا بالله، اما بعد، جاء في زيارة عاشوراء، يا ابا عبد الله اني اتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمة والى الحسن واليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب۔ گفتگو کے آغاز میں ہی پہلے اپنے مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ تو رہیے۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زن محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں اپنا موضوع کو پیش کیا تھا کہ ان چند جلسات میں ہماری کوشش یہ ہے کہ زیارت عاشورا کے اس جملے کے ضمن میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ جملہ کیا ہے؟ یا ابا عبداللہ، زیارت عاشورا میں ایک دفعہ ہم امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، انی اتقرب الی اللہ، حتماً میں خدا کا قرب چاہتا ہوں، اس کے رسول کا قرب چاہتا ہوں، مولا کائنات کا قرب چاہتا ہوں، شہزادی کونین کا قرب چاہتا ہوں، امام حسن مشتبہ کا قرب چاہتا ہوں، اور آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ کس وسیلے سے اس قرب کا جو میں چاہتا ہوں، ان ہستیوں کا تقرب جو میں چاہتا ہوں، اس کے لیے وسیلہ کیا ہے میرے پاس؟ بموالاتک، آپ کی محبت کے ذریعے سے، آپ کی محبت کے ذریعے سے میں اللہ سے بھی قریب ہونا چاہتا ہوں، اس کے رسول سے بھی، اور ان تمام ذوات مقدسہ سے، اور خود آپ سے، آپ کی محبت کے ذریعے، اور آپ کے دشمنوں سے براعت کے ذریعے۔ براعت یعنی ان سے دوری، ان سے قطع تعلق، ان سے دشمنی، کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، جنہوں نے آپ کے لیے عالم جنگ کو نصب کیا، اور آگے چل کے، اور وہ لوگ وممن اسس اساس ذلک، اور وہ کہ جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ جو کچھ علماء سے سیکھا ہے، اس حوالے سے کوشش یہ ہے کہ ان چند دنوں میں ہم کوشش یہ کریں کہ اس بات کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے کہ یہ خدا کی طرف جو جانے کا سفر ہے، انسان اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقی ہے، اور اس نے ایک دن اس کی ملاقات کرنی ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو انسان اس سفر میں جو سفر اللہ ہے، جو سیر اللہ ہے، جو سلوک اللہ ہے، اس کے اندر کس طریقے سے اس محبت اور بغض سے قوت لے سکتا ہے؟ سلوک توحیدی یعنی خدا کی طرف بڑھنا، اللہ کی طرف بڑھنا، امام حسین کی محبت اور آپ کے دشمنوں سے براءت، ان دو چیزوں کو سرمایہ بناتے ہوئے، اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ سے ہم کس طریقے سے اس راستے کو جو اللہ ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس راستے کو طے کریں ان چند ایام میں، اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور اس سے بڑھ کر اصل کوشش ہماری فقط سننا اور سنانا نہ ہو، بلکہ ہماری ہمت یہ ہو، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اس وقت واقعاً حقیقتاً کاروان حسینی کے اندر شامل ہو جائیں۔ آگے چل کے میں اس حوالے سے کچھ روایت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ فقط استعارہ نہیں ہے، یہ فقط تشبیہ نہیں ہے، یہ محاورتاً نہیں کہا گیا، بلکہ حقیقتاً یہ بات ممکن ہے کہ انسان اگر سفر کا آغاز کرے تو اس سفر کا آغاز کرے کہ جو ہجرت اللہ و الی رسول ہے، اور اس کا اختتام وہاں پر ہو کہ وہ امام کے لشکر کے اندر شامل ہو جائے۔ وہ حرکت جو کاروان حسینی کی حرکت تھی، کہ جو مدینے سے یا مکے سے اس کا آغاز، کچھ لوگ مکے سے شامل ہوئے اور کچھ راستے میں، یہ حرکت وہ تھی کہ جو اللہ تھی، کہ جس کو روزے عاشور امام نے اپنے اوج کے اوپر پہنچا دیا، اوج پر۔ اس طرح سے اس مقام پر کہ امام معصوم جب زیارت نقل کریں تو کہیں بے ابی انتم و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کہ کاروان کے جس کے قافلہ سالار کون ہے؟ خود امام حسین۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں آخر میں ایک روایت پیش کی تھی، اور یہ ایک روایت نہیں ہے، ہمارے پاس اس قسم کی متعدد روایات پائی جاتی ہیں، کہ البتہ میں نے کل آپ کی خدمت میں اس کو عرض کیا تھا کہ اس کے حقیقی معنی کما کہو اس کا مطلب کیا ہے وہ اس کے اہل سمجھیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے حق معرفت تک نہیں پہنچ سکتے تو اس سے کچھ استفادہ نہیں کر سکتے۔ روایت یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے قلوب جو ہیں یہ اعلیٰ علیین سے خلق ہوئے ہیں، اور ان کے ابدان جو ہیں وہ علیین سے خلق ہوئے ہیں، اور جو مومنین کے قلوب ہیں وہ کس سے خلق ہوئے ہیں؟ وہ علیین سے خلق ہوئے ہیں، یعنی وہ چیز کے جس سے حضرات معصومین کے ابدان بدن خلق ہوئے ہیں، معصومین کے قلوب اس سے خلق ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس روایت کے اندر ہے کہ تم ہمارے لیے مشتاق ہو، کیونکہ ہر فر اپنے اصل کی طرف پلٹنا چاہتی ہے، جو جس کا شعبہ ہے، جو اس کی فر ہے، وہ اپنی حقیقت کی طرف، اپنے اصل کی طرف پلٹنا چاہتی ہے، اور ہم تمہارے لیے شفیق ہیں اس طریقے سے کہ جیسے ایک باپ اپنے اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، کہ ہر والد، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے مہربان ہے، اپنے بچوں کے لیے شفیق ہے، کہا کہ ہم تمہارے لیے ایسے ہی ہیں، تعطف الوالد علی الولد، جیسے ایک باپ کی محبت ہے، عطوفت ہے ولد کے لیے، اور ہر فر جو ہے، اور پھر یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر فر جو ہے، یعنی ہر شاقی جو ہے، اگر آپ دیکھیں شاخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر درخت سے جدا ہو، کہا ہر شاخ جو ہے وہ اپنے اصل کے ساتھ ملحق ہے، ہر فر جو ہے وہ اپنے اصل سے ملحق ہے۔ خلقوا من فاضل تینتنا، یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اب اس کے اسرار بہرحال وہ بہتر جانے، لیکن یہ جو رابطہ ہے یہ بہت گہرا رابطہ ہے، یہ رابطہ وہ ہے کہ جو اس دنیا کے آنے کے بعد برقرار نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ رابطہ ہے جو خلقت کے اندر برقرار ہے۔ کہا کہ اگر انسان اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اور اسی نیت سے ان مجالس کے اندر آئے، کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ جس طریقے سے جب آپ جاتے ہیں قبور کے اوپر، جس وقت روزوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ آپ اذن دخول لیتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں، خاص آداب کے ساتھ آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مکان ان سے مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے کچھ زمانے بھی ایسے ہیں جو ان سے مخصوص ہیں، کہ مجالس میں آؤ تو اذن ورود کے ساتھ آؤ، اور اس نے ورود بھی افضل ما اذنت لاحد من اولیاء، ایک مولا وہ اجازت دیں جو آپ نے اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں میں سے جو بہترین اجازت کسی کو دی ہے مجھے آنے کی، وہ اجازت دیں۔ ہر کسی کا آنا ایک جیسا نہیں ہے، بہت سارے آنے والے ہیں، پیغمبر کے سامنے بھی بہت سارے آنے والے تھے، لیکن ہر کسی کا آنا ایک جیسا، ہر کسی کا آنا ایک جیسا نہیں تھا. کہ اگر اس نیت سے آئیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس ابدان کی منزل تک، اس جگہ تک پہنچائیں کہ ہمارے قلوب اس چیز سے خلق ہوئے ہیں کہ جس سے ائمہ معصومین کے ابدان خلق ہوئے ہیں، اگر یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے بدن قلب کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں مطیع ہے، ہم اپنے امام کے سامنے مطیع ہوں. یعنی اگر اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو امام کی شان ہے امام، یعنی امام کا ارادہ ہمارے وجود کے اوپر جاری ہو. یعنی اطاعت کا عالم یہ ہو کہ جس طریقے سے بدن کبھی بھی اسیان نہیں کرتا، اصل ممکن نہیں ہے، تصور نہیں ہے بدن سے اسیان کا. کہ اگر اس منزل تک پہنچ گئے تو دوسری خصوصیت یہ ہے، دیکھیے اس پہ آپ غور کریے گا، اگر ہو سکے تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں باواز بلند محمد والے محمد پہ. اگر انسان اس منزل تک پہنچ جائے گا، پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ بدن کے اندر اسیان نہیں ہے، بدن مطیع ہے، یہ ہاتھ اگر سالم ہے تو میرے ارادے سے سرپیچی نہیں کر سکتا. کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ آپ غور کریے گا کہ جس وقت حساب ہوگا تو بدن کا نفس سے ہٹ کر جداگانہ حساب نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن جس وقت حساب لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نفس سے الگ حساب لیا جائے اور بدن سے الگ حساب لیا جائے، بلکہ بدن کا حساب نفس کے ساتھ ہے. اسی لیے قرآن کے اندر یہ آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، جس دن ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں حساب جدا جدا نہیں ہے، اگر مطیع ہو تو تمہارا حساب الگ نہیں ہے، بدن کا حساب نفس کے ساتھ ہے، تمہارا حساب تمہارے امام کے ساتھ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خود قرآن کی آیت ہے، جدا جدا حساب نہیں کریں گے ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ، وہ امام کے جس کے سامنے وہ واقعا مطیع ہے، اس کا حساب اس کے ساتھ ہے. یہ کوئی معمولی، یہ واقعا، یعنی یہ علماء کے واقعا یہ گوہر ہے، یہ میری بات نہیں ہے. اگر انسان اس کے اوپر غور کرے کہ یعنی آپ کا حساب آپ کے امام کے ساتھ ہے. کہا کہ ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو امام نما ہونا چاہیے، یعنی امام کی طرف رہنمائی کرنے والا ہونا چاہیے، جو آپ کو دیکھے آپ کو متوجہ امام کی طرف ہو. کہ ہر عمل ایسا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں ہشام، جو مناظرے کے اندر، بحث و مباحثے کے اندر بہت زیادہ، اس کے اندر بہت زیادہ قدرت رکھتے ہیں، بہت ماہر ہیں. اور اس زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں، زندیق آپ نے شاید سنا ہوگا زنادقہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آج اگر کہیں تو ہم انہیں آج کہہ سکتے ہیں ایتھیسٹ، وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے. اس زمانے میں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، یہ آتے تھے، اور توحید مفضل بھی اسی صورت میں ہے کہ جب آئے تھے امام نے پھر استدلال سکھایا تو ان کے مناظرے، یہ آتے تھے گفتگو کرتے تھے. ہشام سے ایک زندیق آیا جو نہیں مانتا تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آؤ گفتگو کریں، دیکھیں کہ کون اپنی بات سے دوسرے کو قائل کر دیتا ہے. کہا لیکن اس نے کہا گفتگو سے پہلے شرط یہ ہے کہ اگر میں مغلوب ہو گیا تو میں تمہارے دین میں آ جاؤں گا، اور اسی طریقے سے اگر تم مغلوب ہو گئے تو تم میرے آئین پر آ جانا، میری نظر پر. دیکھیں ہشام نے کیا جواب دیا، ہشام نے کہا کہ نہیں، کہا اگر تم مغلوب ہو گئے تو تم میرے دین پر آ جانا، لیکن اگر میں مغلوب ہوا تو میں تمہارے دین پہ نہیں آؤں گا. کہ یہ کیسے غیر منصفانہ شرط ہے، غیر عادلانہ شرط ہے.
کہا عدالت کا لحاظ نہیں رکھا گیا؟ کہا نہیں، یہ عین عدالت ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا کوئی بڑا نہیں ہے. تم اگر مغلوب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور جواب نہیں ہے، لیکن میرا ایک امام ہے. اگر میں مغلوب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تم آؤ اگر میرا امام، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، اگر امام اگر جواب نہیں دے سکتے اس وقت میں تمہارے دین کے اوپر آ جاؤں گا. کہ جانتے ہیں، لیکن یہ عمل، اور ہشام کو کوئی معمولی بات نہیں ہے ہشام کو مناظرے میں ہرا دینا، لیکن امام نما رہنمائی کس کی طرف ہے کہ دیکھو میں اصل نہیں ہوں، میں فر ہوں، میں شاخ ہوں، جو جڑ ہے وہ کہیں اور ہے، جو تنا ہے وہ کوئی اور ہے. یعنی ہر عمل وہ ہے کہ جو امام کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. اس لیے جب یہاں پر آئیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس منزل کے اوپر پہنچائیں، اس منزل کے اوپر پہنچائیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ نحن اصل کل خیر، ہم ہر خیر ہم ہیں، ومن فروعنا کل بر، اور ہر نیکی ہماری فر ہے. جب بھی خیر کی بات ہو تو ہم اصل خیر ہیں اور ہر نیکی جو ہے وہ ہماری فر ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اسی طریقے سے جو ہمارے دشمن ہیں ہر برائی کی جڑ وہ ہیں، یعنی اصل شر وہ ہیں، اور ہر وہ چیز جو بری ہے وہ ان کی فر ہے، وہ ان کی شاخ ہے. یعنی جس طریقے سے آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر جو یہ مثال ہے شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کا، شجر طیبہ ہم ہیں، ہم اس کی اصل ہیں، ہم نحن اصل کل خیر، ہر خیر کی اصل ہم ہیں، اور یہ جتنی اچھائیاں ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہر برائی کی اصل وہ ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی بری چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ اس کی شاخیں ہیں. پھر اس کے بعد مولا نے جو کہا وہ ڈرنے والا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ وہ واقعی جو خوفزدہ کرنے والی ہے. مولا فرماتے ہیں کذبا، خود امام کا قول ہے کذبا، جھوٹ بولا اس نے. کذب یعنی جھوٹ، کذبا من زعم انہ معنا، جو یہ تصور کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. کذبا اس نے جھوٹ بولا، اس نے غلط بیانی کی، کہ جو تصور یہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہوا متمسکن، یا وہ ہوا متعلق بفروع غیرنا، جو ہمارے غیر کے فروع سے جڑا ہوا ہے. فروع یعنی وہ جو ہمارے غیر، یعنی جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہر برائی جو ہے اس کی شاخ ہے. کذبا وہ غلط تصور کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جو تصور یہ کرتا ہے ہمارے ساتھ ہے، لیکن جس چیز کو متمسک، جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ شاخیں ہیں کہ جس کی اصل ہمارے دشمن ہیں. بس انسان یہاں پہ کوشش یہ کرے کہ اس قافلے کے ہمراہ ہو، اپنے آپ کو اس سے بچائے کہ کہیں ایسا نہ ہو. کل ہم نے بات کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان پیچھے رہ جائے. جب اس نیت سے انسان آئے گا تو اپنے پورے وجود کے ساتھ آئے گا، اپنے پورے وجود کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آئے گا. اقبل تو میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. کہ جس طریقے سے مکان ورود، روزے پہ جاتے ہیں یہ مکانی ورود ہے، زمانی ورود، زمانہ چونکہ ہر لمحے بدل رہا ہے. دیکھیے آپ جب کربلا جاتے ہیں، یہ مکان یہ راستہ طے کہہ کے پروردگار آپ سب کو کربلا اربعین پہ خاص طور پہ لے جانے کی توفیق نصیب فرمائیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پر. چونکہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ہر قدم آپ کو نزدیک کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک منزل جیسے ہی آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں قدم بقدم نزدیک ہو جاتے ہیں. کہ یہ ورود کیا ہے؟ یہ مکانی ورود ہے، مکان کے اعتبار سے. اگر زمانی اعتبار سے ورود ہے، چونکہ زمانہ مسلسل بدل رہا ہے، ہر لمحہ بدل رہا ہے، فلسفے میں کہتے ہیں متصرمت الوجود، یہ وجود ہے کہ جس کے اندر قرار نہیں ہے. یہ جو لمحہ تھا یہ اب گزر گیا، اب جو بعد میں آئے گا وہ اگلا لمحہ ہے. کہ چونکہ زمانہ مسلسل بدل رہا ہے، اگر زمانی ورود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے حالت بدلنی چاہیے، ہر لمحے انسان نزدیک ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ احساس کرے کہ واقعاً امام کے ساتھ ایک منزل، ایک قدم آگے آ گیا ہے. ان ذکر الخیر کنتم اولہ، اگر خیر کا ذکر ہو آپ اول ہیں، وہ اصل ہو وہ فر ہو وہ ماوا ہو، ہر خیر آپ ہیں۔ امام کے اس جملے کے ضمن علماء نے فرمایا، یہ زیارت جامع کے یہ الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ نحن اصل کل خیر ومن فروعنا کل بر، کہ ہر نیکی ہماری فرع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان نیکی کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی، چاہے گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، مسجد کے اندر ہو، اپنے ورک پلیس پر ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کسی وقت بھی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کا رابطہ اس کے امام کے ساتھ ہے۔ ومن فروعنا کل بر، معصوم نے کہا ہے کہ ہر نیکی ہماری فر ہے، اگر انسان کی نگاہ یہ ہو جائے تو اس کو احساس ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے بھی امام کے سامنے سے غائب نہیں ہے، امام کے محضر میں ہے۔ کیونکہ ہر نیکی کیا ہے؟ ہر نیکی امام کے ساتھ رابطہ ہے، اور ہر برائی امام سے تعلق کو کم رنگ کر دینے والی ہے۔ آخری بات کہا کہ اگر اس حوالے سے کہ میں انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے لے جاؤں، تاکہ اگر بدن کی منزل تک پہنچ جائے، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ اگر بدن کی منزل تک پہنچ جائے، پہلی چیز یہ ہے کہ بدن جو ہے اس کا اسیان نہیں ہے، نفس کے سامنے تابع ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بدن کا حساب الگ نہیں ہے، بدن کا حساب ایسا نہیں کہ نفس کا حساب الگ ہوگا، بدن کا حساب الگ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کی جو معرفت ہے اس کا تعلق نفس سے ہے، بدن سے نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی سی قابل غور بات ہے، انما اعمالو بالنیات، عمل کا تعلق کس سے ہے؟ نیتوں سے ہے۔ عمل کی معرفت نفس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے دو لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوں، دو لوگ عمل ایک ہی ہو، لیکن ایک جو کام کر رہا ہے وہ اس کے تمام نتائج کو سامنے رکھ کر وہ کام کر رہا ہے۔ اب معرفت یہ کہتے ہیں نا کہ ایک عمل ہے، ایک فرش عزا بچھا رہا ہے، دیکھیں جو اچھی چیز ہے اس کی فقط نگاہ یہ ہے کہ مولا کا غم منانا، جو اچھی بات ہے، لیکن ایک فرش عزا بچھا رہا ہے اس نیت سے کہ یہ وہ فرش، وہ تربیت گاہ ہے کہ جس سے ظہور کے مقدمات کو فراہم ہونا ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یہ شریک ہے، یہ وہاں تک شریک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ کیونکہ انما اعمال بالنیات، تو ظاہر چیز ہے کہ نیت خالص ہے، نہیں، اس کے نتیجے کو کہاں تک دیکھ رہا ہے، جہاں تک دیکھ رہا ہے عمل کا عمق وہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کے عمل کی معرفت، یعنی عمل کتنا گہرا ہے، اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے بلکہ نفس سے ہے، کہ کیا سوچ کر عمل کیا ہے، کیا نگاہ ہے، کیا چیز دیکھ رہی ہے۔ کہ اگر اس منزل تک پہنچ گئے تو عمل تم کرو گے، مگر اس کا حساب جو ہے وہ تمہاری معرفت سے نہیں ہوگا بلکہ امام کی معرفت سے ہوگا۔ معرفت امام کے ذریعے سے اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر امام، یہ وہ جگہ ہے کہ اگر انسان یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کا پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے، اس کے وجود جو ہے وہ تجلی گاہ بن جاتا ہے۔ کہ یہ مجلسیں، کہ یہ اولاً زیارت ان بودن ہے، یعنی دور سے زیارت کرنا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم دور سے زیارت کر رہے ہیں، لیکن اگر قلب منقلب ہوتے چلے گئے تو یہ جو زیارت دور سے ہے یہ زیارت نزدیک سے ہو جاتی ہے، زیارت ان قریبین، کہ انسان واقعا اس قرب کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بات جگہ ہے کہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھو، کہا کہ کیونکہ جس وقت وہاں پر جاتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ رکھو، تجدید بیعت کرو، یا قبر کے اوپر ہاتھ رکھو، قبر پہ نہیں رکھ سکتے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ روایت کے اندر ہے، فی قلوب من والا ہو قبر ہو، وہ کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ قلب کیا ہے؟ عرش الہی ہے۔ اسی طریقے سے کہ قلوب من والا ہو خبر ہو، وہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں ان کے قلوب میں حسین کی خبر ہے۔ فی قلوب، کب میں سینے پہ ہاتھ رکھو، کیوں؟ یہ تجدید بیعت ہے، یہ تجدید عہد ہے حسین کے ساتھ، کہ مولا اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر دوری ہے، خطائیں ہیں، تو اس وقت اس نیت سے اس فرش عزا پر آیا ہوں کہ ان سب چیزوں کو اپنے وجود سے دور کروں، اپنے آپ کو پاک کروں، وہ ساری چیزیں جو مجھے آپ تک پہنچنے سے روک رہی ہیں, میرے مولا ان ساری چیزوں کو اپنے وجود سے دور کروں اور اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاؤں. کہ کوئی چیز انسان کو وہاں تک پہنچا نہیں سکتی سوائے اس محبت کے. فقط یہ محبت ہے کہ جو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. محبت, محبت کے اندر اتنی طاقت ہے. دیکھیں ہم اب بہت ساری چیزوں کو قوتوں کے طور پر پہچانتے ہیں کہ انسان کی جسم کی قوتوں کے طور پر, مثال کے طور پر آنکھیں ہیں, سننے کی قوت ہے, چکھنے کی صلاحیت ہے, یہ ساری چیزیں انسان کیا ہے انہیں اپنی قوت کے طور پر, قوت کے طور پر پہچانتا ہے. اگر اس کے اندر خدا نخواستہ اگر کوئی خرابی آ جائے تو انسان فوراً جو ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ایک چیز ہے, ایک قوت ہے جو خدا نے دی ہے, ایک چیز اس کو دی ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی آئی تو متوجہ ہو جاتا ہے, چاہتا ہے کہ اس کو صحیح و سالم باقی رکھے. لیکن کچھ قوتیں خدا نے ایسی انسان کو دی ہیں کہ پروردگار عالم نے تو دی ہیں لیکن انسان اسے قوت کے طور پر نہیں پہچانتا, جس کے اندر سے ایک عظیم ترین قوت, انسان کا عظیم ترین سرمایہ یہ یہی محبت اور بغض ہے. یہ محبت بہت عظیم سرمایہ ہے جو خدا نے دیا ہے. جس دن آنکھوں پہ سے پردے ہٹیں گے اس دن احساس ہوگا کہ کتنی عظیم دولت تھی جو خدا نے دی, کیسا سرمایہ تھا کہ جس سے ہم نے کوئی استفادہ نہیں کیا. استاد مرتضیٰ متحری کی ایک کتاب ہے جاذبہ و دافعہ امام علی, اردو میں بھی تقریباً اس کا نام یہی رکھا گیا ہے. اگر اس کو ترجمہ کریں, جاذبہ یعنی جذب کرنا, اٹریکشنز, دافعہ یعنی دور کرنا, ریپلشن یعنی قوت داف, جاذبہ یعنی امام کا اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لینا, اور اسی طریقے سے قوت دافعہ کچھ لوگوں کو دور کرنا. اس کے اندر انہوں نے ایک مثال دی ہے, کہا کہ عشق جب انسان کے وجود کے اندر آتا ہے تو وہ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہے. خود استاد مرتضیٰ متحری نے کتاب, واقعی چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی مارکت و لارا کتاب ہے, ضرور اس کو مطالعہ کریں. مثال کس کی دی ہے, کہا کہ گھر کے اندر جو مرغیاں پلی ہوئی ہوتی ہیں, کا بنیادی طور پر یہ ایک بزدل جانور ہے, کم ہمت جانور ہے, لیکن وہی مرغی یا مرغیاں جب ان کے چوزے ہوتے ہیں, جب بچے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد اس کے اندر, اسی کے اندر جو کم ہمت تھی, جو بزدل تھی, اتنی شجاعت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے پرتان کے سامنے آ جاتی ہے. کہ کیا ہوا, کہ یہ چیز موجود تھی مگر سوئی ہوئی تھی, یہ عشق کی طاقت تھی جس نے اسے بیدار کر دیا. کہ عشق انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہے. استاد عابدینی, اکثر میں ان کے مطالب ذکر کرتا ہوں, خود انہوں نے یہ سنایا واقعہ کہ وہ یونیورسٹی میں جاتے تھے درس جب دینے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں, تو وہیں ہاسٹل میں کسی طالب علم کے کمرے میں رک جاتے تھے. کہا کہ ایک طالب علم ایسا تھا کہ جو گولڈ میڈلسٹ تھا, یعنی ایک بہت ہی ہائی اچیور تھا تعلیم کے اعتبار سے, اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا تو دھرم کیمسٹری کے اندر اس کا سبجیکٹ کیمسٹری تھا. کہا صبح فجر کے وقت اٹھتا تھا, رمضان کے دنوں میں سحری نہیں کرتا تھا, آنکھیں بند کیے کیے وضو کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آنکھوں سے چلی جائے, اور پھر فوراً سو جاتا تھا. اور جب اس سے کہا کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں صبح جاگ جاؤں تو اس کے بعد میرے سر میں ایسا درد ہوتا ہے کہ پورے دن تک یہ درد جو ہے وہ سر میں باقی رہتا ہے, اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھوں کہ میں بیدار نہ ہوں, تاکہ میں اپنے دن کے کاموں تک پہنچ سکوں. صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا تھا, اگلے سال جب میں گیا تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کو پچھلے سال زحمت نہ ہوئی ہو تو جو ہے وہ اس دفعہ بھی میرے کمرے میں رک جائیں. البتہ میں ایک اور بات بریکٹ میں کہہ دوں, ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یونیورسٹی میں جاتے تھے تو جب ان کے پاس جو فرصت ہوتی تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے کہ تم اپنی تھیسس لا کے مجھے سناؤ, کہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو کس طریقے سے تمہارے لیے بھی اس کے اندر, تمہارے لیے بھی یہ خیر کا باعث ہوگا اور میں بھی اس سے کچھ سیکھ سکوں گا. دیکھیں جوانوں کے ساتھ علماء حقیقی کا جو رابطہ ہے وہ بہت ہی مختلف قسم کا رابطہ ہے, اور خود کہتے ہیں میں نے بہت کچھ ان تھیسس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. بہرحال اگلے سال جب رکے تو دیکھا کہ اب تو منظر کچھ اور ہے, فجر سے دو گھنٹے پہلے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہاں پر تھوڑے آگے جو ہے وہ ایک اور ہاسٹل تھا کہ جو خواتین کا تھا, وہاں پہ پہلے کھانا لے کے جاتا ہے. فرق یہ تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا تھا, اس کی جو جوانوں کے خاص طور پہ جو اس کی جسے نکاح ہوا تھا, عقد ہوا تھا, ان کو ہاسٹل کے کھانے سے مشکل تھی. دو گھنٹے پہلے اٹھتا تھا, پہلے کھانا وہاں پہنچاتا تھا, اس کے بعد آ کے سب کو بیدار کرتا تھا. اور وہ لوگ جو ہاسٹل میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاسٹل کے اندر مشکل ترین کاموں میں ایک کام ہے برتنوں کو دھونا, کیونکہ جب وہاں پہ طالب علم جب کھانا گرم کرتے ہیں جس طریقے سے وہ چیزیں کرتے ہیں, ان برتنوں کو دھونا واقعی مشکل ہے. کہا اس کی اوج فداکاری یہ تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ سارے برتن دھوتا تھا. کہا فرق کیا پڑا؟ وہی تھا, فرق یہ تھا کہ اس کے اندر ایک محبت بیدار ہو گئی تھی. کہ محبت کے اندر طاقت یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر دیتی ہے. وہ ساری چیزیں جو صلاحیتیں خدا نے رکھی موجود ہیں, لیکن جب تک عشق نہیں آتا وہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتی. اور جب عشق آتا ہے تو عشق کی طاقت یہ ہے کہ عشق انسان کو زمان اور مکان سے فراتر لے جاتا ہے. دیکھیں اگر واقعی یہ روایت کے الفاظ نہ ہو تو انسان بیان نہ کرے. جنگ جمل میں جس وقت مولا گئے تھے, پہلے مدینے سے کوفے, مدینے سے گئے تھے کوفے, بہت بڑا فاصلہ ہے. اور اس کے بعد پھر بہرحال جنگ کے لیے امام نکلے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اس کے مقدمات نہیں تھے. جب مولا سے کہا کہ مولا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی جو جانا چاہتے ہیں, مولا نے کہا اگر وہ سچے ہیں تو اس جنگ کی ہر مشکل میں, اس کی آتش کے اندر, اس کی سختیوں کے اندر, اس کے نتائج میں اور اس کے اجر و ثواب میں, ہر چیز میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اور اس کے بعد مولانا خالی یہ نہیں کہا, کہا کہ خالی فقط وہ لوگ شریک نہیں ہیں بلکہ وہ بھی شریک ہیں کہ جو ابھی ماؤں کے رحم یا اپنے اجداد کے سلبوں میں ہیں. لیکن واقعی اگر معصوم کا قول نہ ہو, کہ واقعی شریک ہیں کون وہ لوگ جو آئیں گے, ابھی نہیں, اس وقت زمانے میں موجود نہیں ہے, زمانہ جب گزرے گا اس وقت وہ وجود میں آئیں گے, اور اس وقت وہ حسرت کریں گے, خواہش کریں گے کہ کاش میں اس وقت ہوتا. مولا فرماتے ہیں سب کے سب شریک ہیں اس میں, اس کی ایک ایک چیز میں شریک ہیں. یہ محاورتن نہیں ہے کہ اس کے فقط ان کو بھی ثواب دے دیں, ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں, نہیں, کا شریک ہے. بے شمار اس سلسلے میں روایت ہیں, خود غزوہ تبوک کے اندر پیغمبر اکرم نے اسی طریقے سے فرمایا. بہت سخت جنگ تھی, کہا کہ جس کے پاس مرکب نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا. اور اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ہر کسی کو مرکب دیا جا سکے, جس کے پاس مرکب تھا, کہا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن وہ ہمراہی نہیں کر سکتے تھے. کہا یہ سب کے سب ہمارے ساتھ شریک ہیں. کہا اگر انسان آرزو کرے کہ کاش میں اس وقت ہوتا, کاش میں نوح کے زمانے میں ہوتا تو کشتی نوح میں سوار ہوتا, کاش میں ابراہیم کے زمانے میں ہوتا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, مجھے بھی ان کے ساتھ مومن ہونے کی وجہ سے آگ میں ڈالا جاتا. جتنی نیت, اگر نیت سچی ہے, اگر نیت صادق ہے تو معصوم, دیکھیں معصوم اگر نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا اسرار کائنات کے, اس عالم کے؟ وہی تو ہیں جو غیب سے متصل ہیں, شک نہیں کرنا چاہیے. اور کس کے سامنے یہ اسرار کھلے ہوئے ہیں؟ شک نہیں. اگر میں اس وقت ہوتا, اگر میں جناب موسیٰ کے ساتھ ہوتا, کہ ایک ایک چیز کے اندر تم شریک ہو. کیونکہ یہ جو زمانہ ہے اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے, انسان کے نفس, اس کا انسان کی روح سے بالاتر ہے. عشق انسان کو ایک ایسے عالم میں لے جاتا ہے کہ جو اب زمانہ اور مکان کے اندر محدود نہیں ہے, قید نہیں ہے. کہ گزشتہ کو آپ کو سنا دیا, آئندہ کیا ہے؟ ہمارے پاس متعدد روایات کے اندر ہے کہ اگر واقعی تمہارے دل کے اندر یہ خواہش ہے اور تم نے اس خواہش کے مطابق اگر اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا کیا ہے تو, اور اس وقت اگر ظہور نہیں ہو سکا تمہاری زندگی میں, جب ظہور ہوگا تو منادی یہ صدا دے گا, وہ جس کے تم منتظر تھے وہ آ گیا ہے. اگر تم چاہتے ہو تو, اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ اس کا ساتھ دو. یہ رجت کے وقت تھا یا عین ظہور کے وقت پہ, لیکن بہرحال عشق کیا کرتا, ماضی کے اندر بھی اور آئندہ کے اندر بھی. عشق کی قدرت یہ ہے کہ وہ انسان کو زمان اور مکان سے بالاتر لے جاتا ہے. بدن انسان کے یہ سارے مراتب بدن بھی انسان کا مرتبہ ہے لیکن پائین تر یعنی کم تر مرتبہ ہے. شیطان کی ساری کوشش یہ تھی کہ انسان کو یہ سمجھائے کہ تم فقط یہ بدن ہو. وسوسہ الیہ الشیطان, شیطان نے وسوسہ کیا. قال یا آدم, اے آدم, حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, کیا میں تمہیں ایسے درخت کی طرف نشاندہی کروں, تمہاری رہنمائی کروں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, ایسا ملک ہے, ایسی سلطنت ہے جسے زوال نہیں ہے. روایات کی روح سے علماء نے بیان کیا یہ شجر کیا تھا, یہ درخت کیا تھا, یہ بدن کی طرف توجہ تھی کہ اگر انسان کے اوپر اس کا بدن حاکم ہو گیا. دیکھیے یہ مرکب ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, انسان کو اپنے بدن کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن انسان اپنی حقیقت فقط یہ بدن سمجھے یہ درست نہیں ہے. یہ بدن اس لیے, یہ مرکب ہے, یہ سواری ہے, ایک دن تم اس سے جدا ہو جاؤ گے. اس کا خیال رکھو ویسے ہی جیسے کسی مرکب کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اگر تمہارے اوپر اسی کے احکام صبح و شام فقط اسی کی فکر ہے, اگر اسی کی خواہشات, اسی کی ساری چیزیں تمہارے اوپر حاکم ہو گئیں, تو روایت یہ ہے کہ تم انسان نہیں ہو بلکہ تم حیوانوں کے لیول تک تنزل کر چکے ہو, اس مرتبے تک. اسی لیے یہ توجہ تھی. پہلا جو حبوط ہے جس وقت کا, احبطوا بعضکم لبعض عدو, یہ غضب کا مقام ہے. احبطوا, نیچے چلے جاؤ اس حالت میں کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. لیکن اس کے بعد فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو دریافت کیا. فتاب علیہ, اور اس کے بعد خدا نے آدم کی طرف رخ کیا, آدم کی طرف منہ کو موڑا. انہ ہو التواب الرحیم, کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہے قلنا احبطوا فیہا, تم سب کے سب یہاں پر حبوط یعنی نیچے چلے جاؤ. فاما یاتینکم منی ہدا, اور دیکھو جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے. فمن تبع ہدایا, تو پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی حزن ہے. کہ عشق کے اندر یہ طاقت ہے. بس بہت زیادہ بات کو, چند باتیں اور تھیں, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل پیش کروں گا. آخر میں بس یہ مناجات شبانیہ کا ایک جملہ اپنی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں واقعی یہ خزانے ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلے میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان اس سے غفلت کرتا ہے. صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے, نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے, صلوات شبانیہ, مناجات شبانیہ, دعائے عرفہ, زیارت جامع کبیرہ, دعائے جوشن کبیر, دعائے جوشن صغیر, یہ سارے خزانے ہمارے پاس ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں حسرت ہو کہ یہ سارا سرمایہ ہمارے پاس تھا لیکن ہم نے اس سرمایہ سے کوئی استفادہ نہیں کیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس مناجات شبانیہ میں ایک جملہ ہے, الہی لم یکن لی حول, اے میرے خدا, میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قدرت نہیں ہے. فانتقل به عن معصیتك, جس کے ذریعے سے میں تیری معصیت سے بچ سکوں, یعنی تیری معصیت, تیری نافرمانی سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی قدرت اور کوئی طاقت نہیں ہے. مگر کیا, الا فی وقت ای قصدنی لمحبتک, مگر اس وقت کی جب تو اپنی محبت کے ذریعے مجھے بیدار کر دے. اے قصدنی, مجھے بیدار کر دے, لے محبت ایک, کہ جب میں تیری محبت کی یاد میں آتا ہوں, جب تیری محبت کو دیکھتا ہوں, تو یہ محبت مجھے قدرت عطا کرتی ہے, یہ محبت مجھے طاقت دیتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اس محبت کے علاوہ بر الہا, یہ محبت جو تو نے دی, اس محبت کے علاوہ میرے پاس کوئی طاقت, کوئی قدرت نہیں ہے کہ جس سے میں تیری معصیت سے بچ سکوں. اگر کوئی طاقت ہے تو وہ یہی محبت ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ شب عاشور، روز عاشور، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اصحاب حسینی کے چہروں کی بشاشت بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ قوی محبت ہے جو وجود کے اندر بیدار ہے. یہ عشق حسینی ہے جس نے انہیں ایسا پروانہ بنا دیا ہے. اس محرم میں میں نے کئی دفعہ سوچا کہ کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم کا تذکرہ کروں، لیکن فرصت نہیں مل سکی. آج میں چاہتا ہوں کہ جناب مسلم کا تذکرہ کروں. کہ ہر عمل امام نما ہونا چاہیے، ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو امام کی طرف رہنمائی کرے. لیکن کچھ لوگ کس منزل پر ہیں کہ امام انہیں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے، اپنے خاص مورد اعتماد کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اس منزل پر بھیجتے ہیں کہ اگر اس ہاتھ پر بیعت کر لی تو گویا تم نے حسین کی بیعت کر لی. یہ مسلم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین کا ہاتھ ہے. کیونکہ مسلم کے وجود میں سوائے عشق حسین کے کچھ اور ہے ہی نہیں. سوائے مولا کی محبت کے کچھ اور نہیں ہے. وہ سارے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ نے بارہا سنے کس طریقے سے مسلم کو اکیلا کیا گیا، کس طریقے سے تنہا کیا گیا، کس طریقے سے مسلم کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک مومنہ کے گھر کی بے حرمتی ہو، کس طریقے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کتنے مصائب ہیں. مسلم کی غربت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن مسلم کو جو فکر ہے وہ یہ کہ میں اپنے مولا سے کہہ چکا ہوں کہ مولا آ جائیے. کوئی اور فکر نہیں ہے مسلم کو. ان بچوں کے بھی فکر نہیں ہے جو مسلم کے ساتھ تھے اور مسلم سے جدا ہو گئے. اللہ اکبر. انسان جب اس عظمت کے سامنے آتا ہے تو احساس حقارت کرنے لگتا ہے کہ فکر ہے تو فقط اپنے مولا کی، رو رہے تو فقط اس بات پہ کہ میں مولا کو لکھ چکا ہوں، مولا آ جائیے. اگر ہو سکے تو کوئی میرا پیغام مولا تک پہنچا دے، مولا کوفے والوں نے وفا نہیں کیا. دیکھیں اسرار، ایک عجیب اسرار ہے، اسرار آل محمد. جب کوئی اس منزل تک پہنچتا ہے نا تو اس کی مصیبتیں بھی آل محمد کی مصیبتیں بن جاتی ہیں. مسلم تو خود آل محمد میں سے. دیکھیں ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے، جس وقت مسلم کو سر قلم کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، مسلم نے پانی طلب کیا، پانی پینا چاہتے ہیں، جو ہوٹوں سے خون بہ رہا ہے سارے خون پانی کو رنگین کر دیتا ہے. پھر پانی طلب کرتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، پھر خون جو ہے پانی کو نجس کر دیتا ہے. جب دو تین دفعہ ہوتا ہے تو مسلم پانی کو واپس کر دیتے ہیں، شاید میرا رب یہی چاہتا ہے کہ میں پیاسا اس کی بارگاہ میں آؤں. کہ مسلم یہ تمہارے امام کی خاص نگاہ ہے تمہارے اوپر، کیونکہ اگر آج یہ پانی پی لیتے تو ہمیشہ شرمندہ رہتے. میرا مولا پیاسا شہید کر دیا گیا اور میں نے آخری وقت میں پانی پی لی. مسلم یہ خاص، یہ مولا کی خاص مہربانی ہے، خاص محبت ہے. اور کیسے کیسے حسین نے یاد رکھا ہے. جس وقت رخصت کے لیے آئے ہیں پہلے مسلم کو پکارا ہے، مولا مسلم کو بھولے نہیں ہیں. جب آخری رخصت کے لیے آئے، جب بیویوں سے رخصت ہوئے ہیں تو اپنے شیروں کو پکارا ہے. اے میرے شیروں کہاں ہو؟ مسلم کو آواز دی، مسلم کو پکارا. ایک یہ سلام ہے کہ جب مسلم کی شہادت ہوئی میرے مولا نے سلام کیا
اور ایک اور سلام ہے جب یہ قافلہ کہ جس کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جب اس قافلے کو کوفے میں وارد کیا گیا ہے، جب دار العبارہ پر شہزادی نے ایک بدن کو دیکھا، ہاتھوں کو اٹھا کر سلام کیا، السلام علیکم یا مسلم، مسلم تم پر ہمارا سلام ہو، ارے حسین کیسے بھول جائے، زینب کیسے بھول جائے، نہ حسین بھول سکتے ہیں نہ زینب بھول سکتی ہے، نہیں نہیں حسین کی ماں نہیں بھول سکتی، وہ ماں جو حسین کو جب زین سے زمین پر آئے ہیں، جو اپنی آغوش پھیلا کر حسین کو لے آئی ہے، ممکن نہیں ہے جب دار العبارہ سے مسلم کو پھینکا گیا ہو وہ ماں آئی ہو، وہ ماں آئی ہوگی، اپنے دامن کو پھیلا دیا ہوگا، میرے لال ماں کی آغوش میں آ جا، عرش الہی کو سوال کیا ہوگا، مارے الہ بل قتل، ارے میرے بچوں کو کس جرم میں قتل کیا،